بھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور علم نافع وہی علم کہلاتا ہے کہ جب آدمی دین کی باتیں جو سیکھے سمجھے تو وہ محض رضا الہی کے لیے، پھر اس پر عمل پیرا ہو، یعنی اس علم نے اس کو فائدہ پہنچایا ہے اور وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ انسان علم کا محتاج رہتا ہے، جی ہاں، اگر کھانے پینے میں انسان کی یہ محتاجی دو وقت کی، تین وقت کی ہے، تو علم کے لیے قدم قدم پر اس کی محتاجی ہے کہ وہ علم دین سیکھتا بھی رہے اور اپنے جو بھی معاملات ہیں حسب حال دین اسلام نے اس کی جو تعلیم فرمائی اس کے مطابق گزارنے کی وہ کوشش اور صحیح کرے۔ علم دین سکھانے کے لیے اور علم دین کی ہی باتیں کرنے کے لیے یہ پروگرام ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل عطاری صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کیا،
جزاکم اللہ خیر۔
کیسے مزاج؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ۔ جمیل صاحب، آج آغاز کرتا ہوں اور ایک ایسا عوامی سوال ہے، لوگ کئی مرتبہ پوچھتے بھی ہیں، نماز جنازہ کے لیے جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو نماز جنازہ میدانوں میں، گلیوں میں، روڈ پر اس طرح ہی ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی بارش کا سیزن ہوتا ہے تو یہ روڈ سب گیلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کیچڑ بھی ہوتا ہے۔ اب جب بطور خاص کیچڑ ہو نا، یا اس طرح کی کیفیت ہے، یا گیلا ہے، مٹی بھی ہے اگر بالکل، تو لوگ جوتے اتارنا وہ پسند نہیں کرتے کہ اب اتار کر میں بالکل اب پاؤں زمین پر رکھ دوں یا کیچڑ پر رکھ دوں یا مٹی پر رکھ دوں اور مٹی گیلی ہے، میرے پاؤں خراب ہو جائیں گے۔ تو کچھ لوگ جوتے پہنے ہوئے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو سوال ہی آپ سے یہ ہے کہ جوتا پہن کر یہ نماز جنازہ ہو سکتا ہے یا کیا کرنا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام نمازوں کی طرح نماز جنازہ میں بھی طہارت یعنی پاکیزگی یہ شرط ہے، وہ ضروری ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت ہے کہ جو نمازی نے جوتے چپل پہنے ہوئے ہیں وہ جوتے چپل پاک ہیں، اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک و صاف ہے، تو اس صورت میں وہ نمازی جوتے یا چپل پہن کر اگر نماز جنازہ ادا کرتا ہے تو نماز جنازہ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن اب یہ ہے کہ عام طور پہ ہماری اگر جوتے یا چپل پاک ہوں بھی، تب بھی ان پر گرد، غبار، مٹی، اس طرح کی چیزیں لگ جاتی ہیں کہ اگرچہ وہ ناپاک نہیں ہیں لیکن میلی، کچیلی اور گندی ضرور ہوتی ہیں استعمالی ہونے کی وجہ سے۔ تو نماز جنازہ اس کے اندر جہاں طہارت شرط ہے تو وہیں نظافت کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو ایسے میں بہتر یہ ہے کہ جب زمین پاک ہے اور جوتے بھی ہیں تو ان جوتوں کو اتار کر پاک صاف زمین پر ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ البتہ اگر جوتا ناپاک ہے یا چپل ناپاک ہے اور اسی کو پہنے پہنے آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی اس کی، جو اس نے جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ اچھا، اسی طرح چپل جوتا تو پاک ہے لیکن جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ ناپاک ہے،
صحیح،
اور یہ جوتے چپل پہن کے نماز پڑھ رہا ہے تو گویا ناپاک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ جوتا چپل اب حائل نہیں ہوگا کیونکہ جب اس نے پہنا ہوا ہے تو یہ گویا کہ اسی کے تابع ہیں۔ تو اب یہ جگہ ناپاک ہے تو جگہ ناپاک جگہ پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک صورت یہ ہے کہ اگر جوتے چپل تو پاک ہیں لیکن جو جگہ ہے اس جگہ کے بارے میں شک شبہ ہو رہا ہے کہ آیا یہ جگہ پاک ہے یا ناپاک ہے، یا بارش کی وجہ سے بارش کا پانی بعض اوقات جگہوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی وہ سوکھنے لگتا ہے تو وہ کچھ جگہ ہلکی سی نم ہوتی ہے، अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें गटर का पानी आया था या
नहीं।
वैसे ही नॉर्मल पानी बाजोगत खड़ा हो जाता है। अब ये जगह पाक है या ना पाक है, ये शक शुबे वाली कैफियत है। अब इस आदमी के जूते चप्पल अगर पाक हैं तो ये जूते चप्पल पहनकर भी अगर नमाज अदा करता है तो नमाज हो जाएगी, लेकिन एहतियात ये है कि उसे चाहिए कि अपने जूते को उतार ले और जूते के ऊपर पांव रख ले, चप्पल को उतार के चप्पल के ऊपर पांव रख ले। अब अगर बिलफर्ज वो जमीन नापाक भी हुई, वो जमीन अगर नापाक भी हुई तो इसके जूते चप्पल जब इसने उतार लिए, अब इसके ताबे ना रहे,
सही।
अब नजासत और इसके कदम के दरमियान ये जूते चप्पल हाइल हो गए,
ठीक।
तो इस सूरत में अगर बिलफर्ज पाँव का चप्पल या जूते का अगर तला जो निचला हिस्सा होता है बिलफर्ज अगर वो नापाक हुआ लेकिन ऊपर वाला हिस्सा पाक है जिसपे इसने पाँव रख के ये खड़े होकर नमाज जनाजा अदा करेगा, तो मुफ्ता भी कौल के मुताबिक नमाज जनाजा अदा हो जाएगी
ठीक।
इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक। अब अगरचे जूते का निचला हिस्सा नापाक हो लेकिन ऊपर वाला
या
हिस्सा
जमीन का हिस्सा नापाक हो,
या जमीन का हिस्सा नापाक है और इसने जूते चप्पल उस पर रख के, और जूते चप्पल पाक है जिस हिस्से पे उसने पाँव रखा हुआ है जूते चप्पल के, वो हिस्सा ऊपर का पाक है तो फिर नमाज जनाजा अदा हो जाएगी।
ठीक है। तो फिर बेहतर यही है कि अगर इस तरह का मामला है, अवलन तो हम शक शुबे की बिना पर जमीन को नापाक नहीं
नापाक
कह
नहीं कह
सकते,
रहे, ये एक एहतियाती
एहतियात।
पहलू,
तो उसमें फिर चप्पल उतार कर चप्पल पर पांव रख लिया,
चप्पल पे खड़े हो जाए।
चप्पल पर यानी उतारे हैं चप्पल पर,
लेकिन
लेकिन
अब ये है कि हमें आम तौर पे जैसे बाज औकात बारिशों की वजह से बाज औकात वो निकासी के निजाम थोड़ा मुअत्तल हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो गली मोहल्लों में कुछ पानी सेवरेज का बह रहा होता है। अब बामरे मजबूरी उसी में पाँव चप्पल जूते रखते हुए आगे जाना होता है, इतना तो आदमी को यकीन हो जाता है कि मेरे जूते चप्पल का तला नापाक हो चुका है। लेकिन आम तौर पे बाज औकात अगर तला जो जूते का है वो अगर या चप्पल का अगर सोल अगर ऊंचा है मोटा है तो नापाक पानी वो चप्पल के अंदर या ऊपर वाले हिस्से पे नहीं पहुंच पाता, तो इन सूरतों में ये फायदा उठाया जा सकता है अगर जनाजा पढ़ने का मौका मिल रहा है कि फिर जूते चप्पल को उतार के उसके ऊपर खड़े हो जाएं। लेकिन जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं अगर वो जगह ही हमें पाक साफ मिल रही है
सही।
तो फिर जूते चप्पल को ऐसे के जिसका तला नीचे का हिस्सा पाक है ऊपर का हिस्सा पाक है तो उसको पाँव से जुदा ही कर दें,
ठीक।
ताकि मुकम्मल यकीन और नजाफत और तहारत सब के साथ आपकी नमाज जनाजा अदा हो जाए। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि ठीक है वो नापाकी और इसका मसला तो नहीं है लेकिन रोड पे जनाजे की नमाज अदा की जाती है, मैदान में जनाजे की नमाज, और आमतौर पे जनाजा भी अक्सर जोहर की नमाज में ही ज्यादा आ रहे होते हैं।
तकरीबन
तो अब ऐसे मौके पे अगर शिद्दत की गर्मी है, अब अगर जूते आपके अंदरूनी बैरूनी हर जगह से पाक हैं और जगह भी पाक है, सिर्फ गर्मी का मामला आ रहा है कि अगर इस जूते चप्पल को उतारेंगे तो इस वक्त रोड ऐसा है कि इसको हम नंगे पाँव इस पे खड़े नहीं हो सकते, तो फिर आप पाक साफ जूते पाक साफ जगह पे आप पहन कर भी नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं।
अच्छा, जूते को भी खाम खाम नापाक नहीं कह सकते?
नहीं,
यानी कि ये भले वो जूता जहर इस्तेमाल होता है कहीं भी होता है तो सिर्फ इस वजह से जूते को तो नहीं हम नापाक?
महज ये वजह कि मैं जब से खरीदा है 5 महीने से 5 हफ्तों से 6 हफ्ते से महीना भर हो गया इसको मैं पहन रहा हूँ, पता
अभी
नहीं।
कहते हैं पहन रहा हूँ मैं, इसी मस्जिद में भी जा रहा हूँ, मस्जिद में जो भी मुत्तसिल वॉशरूम वगैरह होते हैं मैं वहां
उधर
भी
जा
जाता
रहा
हूँ,
हूँ
ये सब मैं हर जगह तो इसको
गली
इस्तेमाल करता
मोहल्ले
हूँ।
में गुजर रहा हूँ, हो
हाँ, तो
सकता है
इस वजह से
नापाकी लग गई हो,
इस
तो ये हो सकता है नापाकी लग गई हो से ये जूते चप्पल नापाक नहीं होंगे।
माशाल्लाह, ये बड़ी दीन इस्लाम की खूबी है कि हमें इन चीजों से कि मां शक शुबे की बिना पर हमें इसके हवाले से वो नहीं कहा गया कि हम, हाँ ठीक है ये जरूर कहा है कि हमें अपनी कैफियत हालत बिल्कुल ऐसी पाक साफ और ये रखनी है, ये तो एहतमाम करना है, लेकिन खाम खा के वसवसों में भी नहीं पड़ना, क्योंकि बाद का कोई बेवजू है वजू करता है तो उसको वजू में इतने वसवसे, किसी को पाकी के मामलात में इस्तिंजे या दिगर पाकी के तो उनमें इतने वसवसे, कोई गुसले जनाबत करना है उसमें इतने मसले, तो इन चीजों से अपने आप को हमें निकालना है और वसवसों में कभी भी नहीं पड़ना। अगर वसवसों की आदत है या वसवसे आते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, यानी ला हौल शरीफ की ये आप कसरत करें और अपना जहन जब तक आप उससे नहीं निकालेंगे बाहर तो ये फिर आपको तंग करते ही रहेंगे, ये वसवसे आते ही रहेंगे। اور یہ وساوس شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو لوگوں کو عبادت سے محروم کرنے کے لیے یا عبادت میں ہی ایسے شبہات ڈال دیے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی نہیں ہوئی کیا، تو وہ اس وجہ سے ہی وہ پھر بندہ عبادت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. ان وسوسوں سے اپنے آپ کو ضرور باہر نکالیے. پڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف.
عمران علی عطاری سیالکوٹ سے حاضر ہوا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ اگر کوئی آن لائن بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 1,00,000 روپے جمع کرواتے ہیں اور ہر ماہ اس کو اس پیسے کی بیس پہ 15,000 ملتے ہیں، اور ایک سال کے بعد اس کو 80,000 ملتا ہے وہی لاکھ سے، تو یہ طریقہ کار جائز ہے؟ اس کی رہنمائی عطا فرما.
آن لائن بزنس کے بھی نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، اور کئی ایسی کمپنیز بھی ہیں یا ایسی ویب سائٹ بنا کر لوگ کہ اس میں آپ اتنے پیسے جمع کروا دیں اور پھر آپ آگے جیسے کسٹمر ڈھونڈتے ہیں دیگر اور کو بھی اس کمپنی کو جوائن کرنے کا کہتے ہیں، تو ان میں سے اس طرح کی بھی آپ شروع ہو چکی ہیں. جیسے یہ کہہ رہے ہیں آن لائن بزنس سے 1,00,000 دیتے ہیں اور یوں ہمارے بڑھ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں یہ جو طریقہ کار انہوں نے بیان کیا ہے یہ آن لائن کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے. مثال کے طور پہ کہ 1,00,000 روپے آپ دیں، ہم آپ کو ہر مہینے 15,000 روپے نفع دیتے رہیں گے، اور ایک سال تک 15,000 روپے ہر مہینے نفع دینے کے بعد جب سال کا اختتام ہو جائے گا تو ہم آپ کو پھر 80,000 روپے پھر آپ کو دے دیں گے. تو دیکھیں اس کے اندر جو یہ جو طریقہ کار ہے پارٹنرشپ کے حوالے سے، اس کے اندر نفعے کو روپے پیسوں کی مقدار میں ایک تو فکس کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو ہر مہینے 15,000 روپے دیں گے. اب یہ 1,00,000 روپے سے کام کیا ہوگا، کاروبار ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، تو اب یہ عام طور پہ ایک مجہول سی چیز ہے. پھر دوسرا، اس کے اندر نفعے کو روپے پیسوں کی خاص مقدار میں طے کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو 15,000 روپے ہر مہینے نفع دیں گے. تو اب 15,000 روپے نفعے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً 1,80,000 روپے، 1,00,000 روپے پہ آدمی ایک دیکھ رہا ہے کہ سال بھر میں مجھے 1,80,000 روپے کا پروفٹ ہوگا، اور واپسی میں 80,000 روپے مزید مل جائیں گے. تو یوں مجھے 2,60,000 روپے 1,00,000 روپے دینے پر 1,60,000 روپے کا ایک بینیفٹ حاصل ہو رہا ہے. تو یہ جو صورت حال ہے یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. اب یہ چاہے تو فیس ٹو فیس کیش رقم دیں یا اس کو آن لائن کر دیں، اور آن لائن کی صورت میں یہ طریقہ کار ہر مہینے 15,000 روپے اس کے اکاؤنٹ میں رقم آتی رہے اور سال پورا ہونے پر پھر اس کو 1,00,000 کے بجائے 80,000 مل جائے، تو شرعی ضابطوں کے مطابق یہ کاروبار نہیں ہے. کیونکہ اس کے اندر ایک تو نفعے کی فکسنگ ہے، دوسرا جو 80,000 روپے سال کے اختتام پہ 80,000 روپے دیے جا رہے ہیں، تو ایسا بھی کوئی شرعی ضابطہ نہیں ہے کہ جو کاروبار اگر پارٹنرشپ ختم کرنا چاہیں تو اصل راس المال یا جو اصل سرمایہ ہوتا ہے اس میں سے ہم اتنا کاٹ کے آپ کو دیں گے. اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر وہ کیپیٹل موجود ہے تو جتنا بھی پروفٹ ہوا ہے وہ پروفٹ کو اصل کیپیٹل کو پہلے الگ کر لیں گے، اس کے بعد جتنا پروفٹ ہے وہ اپنے طے شدہ شرائط کے مطابق ڈیوائڈ کریں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ اصل سرمایہ باقی رہے. لیکن یہاں تو اصل سرمایہ کو بھی 1,00,000 کے بجائے 80,000 کر کے واپسی لوٹایا جائے گا، تو یہ پہلو بھی اس کے اندر ناجائز ہے.
یہ 80,000 بطور پروفٹ دیا جاتا ہے یا اصل سرمایہ ان کو دیا؟
یہ اصل سرمایہ کے اعتبار سے یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ جب ہم ہر مہینے آپ کو 15,000 روپے پروفٹ دیں گے اور سال کے اختتام پہ آپ کو 80,000 روپے واپس دیں گے.
ٹھیک ہے، ٹھیک.
تو یہ صورت پھر جو کیلکولیشن کے ساتھ صورت سامنے آ رہی ہے کہ کوئی آپ نے 1,00,000 روپے دیے اور ایک سال میں آپ نے 2,60,000 روپے حاصل کیے، تو 1,00,000 اس میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ اپنا ملا تو 1,60,000 روپے کا گویا ایک فائدہ نظر آ رہا ہے.
جمیل صاحب، 1,00,000 پر 1,60,000 دنیا ساری بزنس کر کے یہی نہ کر لے، یعنی سارے بزنس ختم کر کے یہی نہ کر لے اگر اتنے ہی پروفٹ کی؟ اور ہمیشہ جو دھوکے والی کیفیت ہے نا بزنس میں، ان کے جو چند علامات ہیں نا آپ کو پروفٹ بہت اوپر بتائیں. عام جو فزیکل بزنس کر رہے ہیں آپ ان سے مشورہ کر کے دیکھیں، یعنی اگر ویسے بھی کہ یار 1,00,000 پہ کتنا پروفٹ آئے، کتنے پرسنٹ آئے گا، یہ آپ کو جو شروع سے ہی 5-6 اور 5 سے اوپر کے فگر، یعنی 4 بھی بہت مشکل ہے. اور یعنی اس طرح کے معاملات میں یعنی اس کو اپنا نہیں بچے گا اگر باقاعدہ کوئی تجارت کرے گا. لیکن یہ اسی طرح ہی لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور چند لوگوں کو فائدہ دیا، پھر اس کے بعد اپنا اصل بھی گیا، کچھ کو فوائد حاصل ہو گئے شروع کے لوگوں کو اور بعد والے تو سارے گئے، ان کا اصل بھی گیا اور ان کا پروفٹ بھی گیا، جو 80,000 ملنا تھا وہ بھی گیا۔ اور ویسے بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ جس میں کوئی تجارت ہے نہیں آگے، صرف نام اس میں تجارت کا لیا ہے لیکن حقیقتاً وہ سود، حقیقتاً سود۔ پھر جمیل صاحب اس میں ہوتا بھی یہی نا کہ اتنے بندے اس نے ایڈ کرنے ہیں، جب ایڈ کرنے ہیں اتنے تو اتنے پیسے تو آگے کمپنی کو، اب اسی سے 10,000 نکال کے ان لوگوں میں تقسیم، خوش ہو گئے کہ پہلا پروفٹ آ گیا۔ پھر ان 10 نے 4-4 بھی آگے پکڑے تو 40 بندوں کو پھنسا دیا،
40
اپنا پروفٹ حاصل کرنے کے لیے ہر 40 میں سے ہر آدمی 4 آدمیوں کو آگے پکڑے گا۔ تو یہ ناظرین اکرام ایک پورا جال بچھ جاتا ہے کہ جس سے کئی لوگوں کے پیسے ہڑپ ہو جاتے ہیں، اس لیے ان چیزوں سے ضرور اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور ناجائز طریقے جتنے بھی مارکیٹ میں تجارت ضرور کریں، جائز طریقے کے مطابق ہو تجارت، نام تجارت ہو اور کام تجارت کا کچھ بھی نہ ہو تو یہ بالکل غلط ہے۔ مزید سوال۔
میرا نام نعیم احمد عباسی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں یا جتنے بھی لوگ کاروبار کر رہے ہیں، دین اور شریعت کے حوالے سے مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کے اندر نفع کی کیا لمٹ ہے، نفع کی لمٹ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔
جی جمیل صاحب، درست کاروبار بھی کر رہے ہوں اور نفع کے لیے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا آٹے میں نمک جتنا اتنا ہی نفع ہو، لیکن اب لگتا ہے نفع والوں کو یہ مسئلہ ازبر یاد ہو گیا کہ نمک والا نہیں، نمک میں آٹے کی مثل بھی ہو سکتا ہے، تو ہے کتنی یہ نہیں متعین کیا ہے۔
شریعت مطہرہ نے ایک تاجر کو اپنی جو چیز اس نے خریدی ہے اس پر کتنا وہ پروفٹ رکھ کر آگے سودا کرے، اس کی کوئی لیمٹ مقرر نہیں کی۔
ٹھیک،
یہ خرید و فروخت کرنے والے ان دونوں کی آپس کی رضامندی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک چیز، ایک آدمی 100 روپے کی بیچ رہا ہے تو خریدار دیکھے کہ آیا اس کی ویلیو 100 روپے ہے یا نہیں۔ اب جو کسٹمر ہے، خریدار ہے، تو وہ عام طور پہ اپنے ویلیو کو بھی جج کر رہا ہوتا ہے کہ آیا جی میں مہنگی تو نہیں خرید رہا بہت زیادہ، تو یقیناً کوئی آدمی اگر 100 روپے کی بیچ رہا ہے تو اس کو 90 روپے کی پڑی ہوگی، 95 روپے کی پڑی ہوگی یا 80 روپے کی بھی پڑ سکتی ہے۔ تو اس کے اندر اگر کوئی 5 روپے پروفٹ لینا چاہے، 10-20 لینا چاہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن دھوکہ نہ ہو۔ جیسے بعضوں کا دھوکہ یوں دے رہے ہوتے ہیں کہ ایک چیز ان کو 80 روپے کی آتی ہے اور کسٹمر لگاتا ہے اس کا 90 روپے، تو ابھی جھوٹ کہتے ہوئے کہتے ہیں بھائی 90 روپے کی تو ہمیں بھی نہیں پڑی، وہ واقعی تھا 90 روپے کی تو نہیں پڑی، نہیں تو 80 روپے کی پڑی تھی۔ اب یہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے کہ ہمیں تو 90 روپے کی بھی نہیں پڑی، تو ظاہر بات ہے ہم تو سچ کہہ رہے ہیں کہ 90 کی نہیں پڑی، ہمیں تو 80 کی پڑی ہے۔ 80 والی بات وہ چھپا کے رکھتے ہیں۔ کسٹمر کو یہ تاثر اس گفتگو سے مل رہا ہوتا ہے کہ اگر اس 90 کی اس کو نہیں پڑی تو اس کا مطلب ہے 92-95 کی اسے پڑی ہوگی، تو اب یہ جو 100 روپے مجھ سے طلب کر رہا ہے، ٹھیک ہے صحیح کہہ رہا ہے، تو یہ والی جو صورت ہے یہ دھوکہ ہے۔ اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو، آپ اپنی 50 روپے والی چیز کے 75 روپے ریٹ بتاتے ہیں کہ میں 75 روپے میں دوں گا، 75 والی 80 والی چیز کا آپ کہتے ہیں میں 100 روپے میں دوں گا، اب کسٹمر ہے وہ خریدنا چاہے، وہ بھی اس کا پابند تو ہے نہیں نا کہ وہ آپ سے آپ کی منہ مانگی قیمت پر سودا کر ہی دے، اگر اس کو سمجھ آئے گا تو کر لے گا، نہیں سمجھ میں آتا نہیں کرے گا۔ لیکن یہ اگرچہ نفع کی مقدار شریعت مطہرہ نے مقرر نہیں فرمائی، لیکن مسلمانوں کی خیر خواہی کے پیش نظر ہمیں مسلمانوں کے ساتھ نفع میں اگر ہم کچھ کمی کریں گے، تو اس وقت مہنگائی کا دور ہے اور غربت، افلاس، یہ بھی تقریباً اب کافی حد تک لوگ اس کا شکار نظر آتے ہیں، تو اگر ایک آدمی اپنی چیز پر اگر 200 روپے کی چیز ہے، اگر وہ 200 روپے کی چیز 205-210 روپے میں دے کر اگر وہ 5-10 روپے پروفٹ لے رہا ہے، اور ایک غریب آدمی ہے جس نے یہ بھی لینا ہے یہ بھی لینا ہے، اور اس کے مثال کے طور پہ 1,000 روپے میں اچھی خاصی اس کو چیزیں خریدنی پڑ رہی ہیں اور مہنگی پڑ رہی ہیں اسے، تو اگر ہم 2-2-4-4 روپے اگر پروفٹ یوں دیگر چیزوں پہ اگر کم کر دیں اس غریب کی غربت کے پیش نظر، تو انشاءاللہ یہ خیر خواہی پر آدمی کو اجر و ثواب ملے گا۔
ماشاءاللہ۔ جمیل صاحب، یہ جو آپ نے غریبوں کی، جو بالکل متوسط طبقہ یا غریب کی بات کی ہے، اس میں عام طور پہ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو کھانے پینے کی تو وہ اشیاء ہوتی ہیں کہ جس میں حکومت وقت کی طرف سے بھی قیمتیں متعین ہوتی ہیں بعض، اور ان کے اوپر یہ اب چیزیں متعین ہیں، ریٹ متعین ہے، اب اس پہ بڑھانا، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں ابھی صورت میں جبکہ قانونی طور پر باقاعدہ لسٹیں بھی آ چکی ہوتی ہیں اور وہ چیزیں ان کے پاس موجود بھی ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ اگر کوئی چیز 100 روپے ہے تو اس کو 150 روپے بیچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ قانونی خلاف ورزی بھی ہے، اور اس قانونی خلاف ورزی کی صورت میں بھی آدمی گناہگار ہوتا ہے،
گناہگار
باقاعدہ ایسے لوگوں کے ٹھیے ٹھیلے اسٹال، یہ باقاعدہ ہمارا عملہ آتا ہے انتظامیہ کا، پھر یہ بسا اوقات یہ سارا جو ہے نا وہ ڈمپر میں یا ٹرک میں لوڈ کر کے بھی لے جاتے ہیں، آدمی کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے، اس کا مال ضائع ہوتا ہے، کبھی رشوت دے کے جان چھڑانی پڑتی ہے، تو یہ اپنے آپ کو قانون شکنی کی طرف لے کے نہ جائیں، ہاں رعایت کریں مسلمانوں کے ساتھ، انشاءاللہ مسلمانوں کی خیر خواہی، انشاءاللہ آپ کے تھوڑے مال میں بھی انشاءاللہ اس سے برکت ہو جائے گی، اگر ہم چاہیں کہ ایک ہی دفعہ سب کچھ سمیٹ لیں، تو یاد رکھیں کسٹمر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرتا ہے، آئندہ پھر ایسے دکاندار یا ایسے کاروباری آدمی کی طرف دوبارہ پلٹ کے نہیں دیکھ
پلٹ کر نہیں دیکھ
کہ جس نے بہت زیادہ نفع رکھ کر آدمی کو چیز بیچی تھی۔
جی مسجد سوال،
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جو مسجد میں سوال کرتے ہیں کیا ان کو دینا درست ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔
مسجد میں سوال کرتے ہیں ان کو دینا،
مسجد کے اندر سوال کرنا اپنی ذات کے لیے، جس کو آپ کہیں مسجد میں بھیک مانگنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور ایسے مسجد کے اندر ذاتی سوال کرنے والے کو اس کی مدد کرنا دینا یہ بھی منع ہے، البتہ اگر کوئی مسجد کے اندر آ تو گیا ہے لیکن سوال نہیں کر رہا، زبان سے عام طور پہ لوگ اپنے پوری داستان سنانا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح نہیں کر رہا، وہ آ کے بس کھڑا ہو گیا خاموشی سے، یا مسجد کے نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے گیٹ کی طرف باہر کی جانب کھڑا ہو گیا، اور وہ شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اور یعنی کل کیا کھائے گا کیا پیے گا، نہ آج کا ہے نہ کل کا ہے، تو اس طرح حاجت مند شخص اگر وہ سوال بھی کرتا ہے لیکن مسجد سے باہر حدود میں نکل کے اگر اپنی ذات کے لیے سوال کرتا ہے تو اس کو بقدر ضرورت سوال کرنا جائز ہے، لیکن ایک تعداد شفیق صاحب باقاعدہ کما سکتے ہیں، محنت مزدوری کر سکتے ہیں، لیکن محنت مزدوری نہیں کر رہے، وہ باتیں اس طرح کریں گے صبح سے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، حالانکہ اس وقت جب وہ سوال کر رہا ہے مسجد میں وہ عشاء کا ٹائم ہے،
عشاء کا ٹائم،
صبح سے بچے بھوکے ہیں، بعض اوقات وہ سوال کرنے سے ہی ایسا لگتا ہے کہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے،
اور یہ پیشہ ور ہی، یہ اس طرح کی جو صفات ہوتی ہے کہ بالکل نپیت الفاظ، پھر فوراً رونا شروع کر دینا، اور یہ ہر ایک کی ہمت نہیں ہوتی جماعت میں سے ایسے کھڑا ہو اور ایسے بول دے،
جو حقیقی محتاج واقعتاً حاجت مند ہوگا نا تو اس کی تو الفاظ ہی بے ترتیب ہوں گے،
وہ ایسے اعلان کر بھی
ایسے اعلان بھی نہیں کر پائے گا، اور عام طور پہ سفید پوش آدمی آپ سے امام صاحب سے کہے گا، یعنی جس سے اسے لگتا ہے میری مدد ہوگی تاکہ میری سفید پوشی بھی برقرار رہے، تو جو حاجت مند ہو اسے ہی سوال کرنا جائز ہے، جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کا یہ پیشہ ور بھکاری بننا ناجائز، ان کا بھیک مانگنا ناجائز، ایسوں کو دینا ان کے اس گناہ کے کام پر مدد کرنا ہے تعاون کرنا ہے یہ بھی ناجائز، بلکہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں انہوں نے جو رقمیں لوگوں سے لی ہیں مدد کے نام پر یہ واجب ہے کہ جن جن لوگوں سے لی ان کو واپسی کریں،
ان کو واپسی کریں، یعنی ان کے حق میں مل کے خبیث ہیں،
مل کے خبیث ہیں، ان کو واپس کرنا لازم ہے، اب جب گاڑیوں میں آتے جاتے سارے پیسنجروں سے اگر ایک آدمی بھی ایک گاڑی میں چڑھے وہ 2-2.5-3 منٹ کے اندر وہ 50 روپے لے کے اترے تو کتنی گاڑیوں میں چڑھے گا، کتنے 50 روپے دے گا،
کیوں کام کرے گا وہ، یہاں تو زیادہ میرے خیال ان کو سوچنا چاہیے نا، دینے والے یہ آپ کو آپ کے محلے میں کوئی نہیں حقدار مل رہا، آپ کے پاس کام کرنے والے ملازمین ان میں بھی کوئی حقدار نہیں مل رہا، جو شریعت مطہرہ نے سب سے پہلے جو عزیزوں کا کہا ہے نا جمیل صاحب، کتنی پیاری حکمت ہے اس میں کہ عام طور پر رشتہ داروں کے حالات سے آدمی واقف ہوتا ہے، رشتہ داروں کے حالات سے واقف ہوگا، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم آج جس معاشرے میں تو یہ رشتہ داروں کے ان حالات سے تو واقف نہیں ہے، نیگیٹو باتیں پوچھ لیں ان سے جتنی بھی پوچھ لیں، وہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہی ہے، کیا کس کا مسئلہ ہے، یہ نیگیٹو جتنی ہوگی رشتہ داروں کی ساری ان کو یاد ہوں گی،
اپ ڈیٹ ہوں گے،
پورا پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی کہاں سے نکل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، آ رہا ہے، اور یہ حالات ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے یہ حالات ہیں،
بتا دیتا
ان کے یہ حالات ہیں، تو اپنے رشتہ دار جو جو یہ کہا ہے نا شریعت نے، اس کی وجہ یہ کہ ان کے حالات پتہ ہیں۔ اچھا، رشتہ دار سے آگے والے جو ہیں آپ کے ساتھ کام کاج کرنے والے، آپ کے اپنے ملازمین، یہ ان کے بھی ہمیں حالات پتہ ہوتے ہیں، دکان پہ کام کرنے والا 15,000 تنخواہ لے رہا ہے، بچے بھی ہیں، بعض کا 20,000 تنخواہ ہے، گھر کرائے کا سب کچھ ہے، اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں حقدار کسی اور کو، حقداری نہیں مل رہا، اور بلکہ ایسے لوگ تو ایک امید بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے سید افراد سے، مالکان سے۔ تو محترم ناظرین کرام، ان چیزوں کا ضرور ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور جو صدقات ہیں وہ بھی ان حقداروں کو دیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جن کو کہا نا کہ جو لوگ لوگوں سے نہیں مانگتے، تو عام آدمی یحسبہم الجاہل اغنیا، عام آدمی سمجھتا ہے یہ بڑا مالدار غنی ہے، حالانکہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کر رہے، مانگ رہی رہے، ہاتھ نہیں پھیلا رہے، جبکہ قرآن انہیں فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، انہیں زمین میں چلنے کی بھی طاقت نہیں، ان کی کیفیت یہ ہو چکی ہے، لیکن ہے فقراء، اور ان کو ایسوں کو تلاش کر کے دینا، یہ آپ کا صدقہ بھی اور آپ کا دیا ہوا خرچ کیا ہوا، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا اور اجر و ثواب بھی بہت ملے گا۔ گناہ کے کاموں پہ ہمیں معاونت نہیں کرنی چاہیے، پیشہ ور بھکاریوں کی بھی عادت ہمیں خراب بالکل بھی ہمیں نہیں کرنی، یہ نہ سمجھیں کہ بد دعا ملے گی یا کچھ ایسا ہو جائے گا، روڈ پر روک لیا کسی اور جگہ تو بد دعا دے دیں گے، اور خاص وہ جو نو جنس ایک ہے کہ جس میں بد دعا سے ڈرتے بھی لوگ رہتے ہیں کہ ان کی بد دعا تو فوراً لگ جائے گی، تو ان چیزوں میں بھی کچھ نہیں ہے، آپ اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل رکھیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ مزید کون؟
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ وراثت میں بیٹیوں کی نسبت بیٹوں کو ڈبل حصہ ملتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟
جی،
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ لڑکے کا جو حصہ ہے وہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، تو جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ سنگل اور ڈبل، کہ بیٹی کو سنگل ملے گا تو بیٹے کو ڈبل ملے گا۔ ظاہری طور پر جو اس کی ایک حکمت جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نان نفقہ اخراجات اٹھانا یہ عام طور پہ مردوں کا کام ہے، خواتین اگر وہ بیٹی کی صورت میں ہے تو اس کا نان نفقہ وہ والد کے اوپر ہوتا ہے، اسی طرح اگر بیوی کی صورت میں ہے تو اس کا نان نفقہ شوہر پر ہوتا ہے، اگر عورت مثال کے طور پہ ماں کی صورت میں ہے تو عام طور پہ اگر شوہر زندہ ہو یعنی والد ان کے زندہ ہو تو وہ نان نفقہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، ورنہ بیٹے اپنی والدہ کا سہارا بنتے ہیں۔ تو اخراجات اپنے ماں تحتوں پر کرنا یہ ایک مرد کی ذمہ داری میں شامل ہے بمقابلہ عورت کے، کہ عورت کو ماں ہونے کی صورت میں اپنی اولاد کی طرف سے اس کو مال و اسباب کے ذریعے خدمت اس کی ہو رہی ہوتی ہے، بیوی ہے تو شوہر کی طرف سے، بیٹی ہے تو والد کی طرف سے، یا بہن ہے تو بھائیوں کی طرف سے اسے ایک مالی سپورٹ ہوتی ہے، تو اس کے اوپر دیگر لوگوں کا خرچہ لازم عمومی طور پہ نہیں ہوتا۔ تو اس کو اگر ملنے والا جو حصہ ہے وہ اتنا سے سیو ہے جو آگے اس کے کسی بھی کام میں آ سکتا ہے، لیکن جو ایک مرد ہے اس مرد کو اپنے کنبے کو، اپنی فیملی کو، اگر وہ مکان کرائے کا ہے تو کرایہ بھی ادا کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کے لیے بھی ایک سرمایہ چاہیے، تو مرد حضرات کو چونکہ خرچہ کرنا ہوتا ہے تو ظاہری طور پر ان کا حصہ ڈبل اس لیے رکھا گیا تاکہ یہ اپنے اس اضافی خرچے کے ذریعے سے جو امور خانہ داری ہے، اخراجات ہیں، ان چیزوں کو اچھے انداز میں مینیج کر سکیں۔
اور اس طرح کے جو احکامات ہوتے ہیں ظاہر اس میں ہمیں یہ بھی نہیں حکم ہے کہ ہم ان میں ان کی حکمت ہمیں پتہ ہی ہو پوری، بلکہ ایسے احکامات پہ تو قرآن مجید میں موجود ہے نا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اب اس کی اور جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔
اَتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا،
یہ جو فرما دیا کہ تم یہ بھی نہیں جانتے کہ تمہارے لیے زیادہ نفع کس میں ہے، تو یہ وراثت کے احکامات کی آیات ہیں وہاں پہ بھی، اور کچھ اور بھی احکامات جہاں یہ ارشاد فرمایا بہت سی چیزیں آپ پسند کرو، لیکن ہو تمہارے لیے شر، بہت سی چیزیں تمہیں شر لگیں لیکن ہے تمہارے لیے خیر. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یہی ہونا چاہیے. وہ ایک آیت مبارکہ بھی چلیں اس مناسبت سے، وہ قرآن مجید میں ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اس کی تمنا نہ کرو جو تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. عورتوں نے یہی کہا کہ مردوں کو حصہ زیادہ ہے، تو مردوں نے یہ کہا کہ ہمیں چونکہ دنیا میں وراثت میں حصہ ڈبل ہے، ثواب بھی ڈبل ہوگا. اچھا عورتیں کہنے لگیں کہ پھر گناہ بھی ڈبل ہوگا اور اس کی سزا بھی ڈبل ہوگی کل کو قیامت کے. تو اس پر یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی، جس کا خلاصہ کیا کہ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، تم اس کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اب وہ مالی فضیلت، حسن و جمال کی فضیلت، شہرت عزت کی فضیلت، علم کی فضیلت، جو بھی ہے، کوئی ایسا تمنا نہ کریں، کیونکہ یہ تمنائیں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، یا کم از کم یہ کہ اس سے تو چھن جائے، تو یہ مذموم صفت ہے، یہ بری صفت ہے، اور آدمی حسد کے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے. جہاں تک تعلق آخرت کا ہے، فرمائے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے وہ کہ جو انہوں نے کمایا یعنی جو نیک عمل کیے، اور عورتوں کے لیے وہ کہ جو ان کا حصہ ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے عمل کیے ان میں سے عورتوں کا حصہ ہے اور مردوں کا، یہ ان کو حصہ اللہ پاک اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. تو بہرحال یہ رب تعالیٰ نے جس کے لیے جو حصے مقرر کیے وہ عین حکمت کے برابر ہے. اب حکمت، ہم اس حکمت تک، کسی بھی حکم کی حکمت تک پہنچ سکے یا نہیں پہنچ سکے، نہ ہمیں اس کا مکلف بنایا کہ ہمیں یہ کرنا ہے، تو ہمیں یہ کہ رب کا یہ حکم ہے، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے. جی مزید سو
محمد ویرالت تاری، مرکز الاولیاء لاہور سے حاضر ہوا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی سے موبائل خریدا اور موبائل خریدنے کے بعد اس شخص کو اس کی رقم ابھی ادا نہیں کی، اور رقم ادا کرنے سے پہلے ہی اسے کہا کہ میں اپنا موبائل نہیں بیچنا چاہتا، تو اب جس شخص کو اس نے موبائل بیچا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو 1000 روپیہ جو ہے وہ اوپر رکھ کے اس کو اب دوبارہ تمہیں سیل کروں گا، تو ایسا کرنا اس شخص کا جائز ہوگا یا نہیں، اس حوالے سے رہنمائی.
اب اگر پہلی جو ان کی ڈیل باقاعدہ فائنل ہو چکی ہے کہ ایک موبائل 20,000 روپے میں اگر انہوں نے فروخت کر دیا تھا بیچنے والے نے، اور خریدنے والے نے 20,000 روپے میں سودا ڈن کر کے خرید لیا تھا، تو اب بیچنے والا اپنی چیز واپسی نہیں لے سکتا. اب اس کا جو حق ہے اس موبائل سے ختم ہو کر 20,000 روپے کی طرف منتقل ہو چکا ہے، اور جو خریدار تھا اس کا حق، اس کی ملکیت پیسوں سے ختم ہو کر اس موبائل کے اندر داخل ہو چکی ہے، اس میں شامل ہو گئی ہے. تو لہذا اب اگر کوئی بیچنے، موبائل بیچنے والا جب موبائل فروخت کر چکا ہے، تو اب وہ سودے کو یک طرفہ کینسل نہیں کر سکتا. ہاں اگر یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے 20,000 روپے جو ریٹ لگائے تھے میں مجھ سے غلطی ہو گئی،
ٹھیک،
حالانکہ یہ موبائل 21,000-22,000 روپے تک کی اس کی ویلیو ہے، تو آپ یہ سودا کینسل کر لیں. اب اگر جو خریدار ہے اگر وہ کینسل کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے اور 20,000 والا سودا باہمی رضامندی کے ساتھ، دونوں کی رضامندی کے ساتھ کینسل ہوتا ہے، تو اب یہ موبائل واپسی بیچنے والے کی ملکیت میں آ گیا،
ٹھیک،
اور جو روپے پیسے تھے وہ خریدار کی ملکیت میں واپسی آ گئے. اب اگر یہ چاہیں تو نئے سرے سے کوئی بھی ریٹ لگا کر وہ نیا سودا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن پہلا جو سودا ہے یاد رکھیں کہ وہ یک طرفہ کوئی بھی آدمی اس سودے کو فسخ کینسل نہیں کر سکتا. اس کا کینسل ہونا یا سودے کو ختم کرنا یہ دوسرے کی رضامندی پر موقوف ہوگا.
ٹھیک ہے جی. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں.
ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.